الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللہب چل رہی تھی اور اس کی پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی. دوسری آیت کے شان نزول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کو نازل فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا, تو ابو لہب نے اس کے جواب میں کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں تباہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنی اولاد اور اپنے مال کو بطور فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا. اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اسے کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال اور نہ وہ جو اس نے کمایا. تو کمایا سے مراد اولاد مراد لیے مفسرین نے کہ جو اس نے اولاد اس کی ہے یا اس کا مال ہے اسے کچھ کام نہیں آ سکتا اور یہ ہلاک و برباد ضرور ہو جائے گا. لیکن اس کی بدبختی آپ دیکھیے کہ یہ اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ سیصلا نارم ذات لہب و امرأته, ان قریب دھسے گا یہ ایک ایسی آگ میں کہ جو لپٹ مارتی ہوگی اور اس کی بیوی بھی, یعنی دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے. تو اس کی بیوی جو تھی وہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ تھی اور یہ سفیان کی ابو سفیان کی بہن تھی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغض رکھتی تھی, حالانکہ اچھی مالدار خاتون تھی لیکن یہ خود جنگل جاتی تھی اور کسی کی مدد لینا اس میں پسند نہیں کرتی تھی, اتنی عداوت میں بڑھ کر تھی اور جنگل سے کانٹے دار شاخیں اور کانٹے جمع کر کے ایک بہت بڑا گٹھا جمع کر کے اور اپنے کندھے پہ اٹھا کے بڑی محنت سے مشقت سے گھسیٹ کے لاتی اور پھر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ ان کے قدم زخمی ہو جائے. تو یہ عمل کرتی رہی. آخر ایک دن یہ ایسا ہی لے کر آ رہی تھی اور بہت بھاری گٹھا تھا, تو یہ تھک گئی تو ایک پتھر پر بیٹھ گئی, بڑے سے پتھر پہ, اور وہ گٹھا سر پہ تھا تو ایک دم وہ پھسلا اور اس گٹھے کے اندر ایسے ایک آگے رسی تھی, وہ رسی سے گلے میں آ گئی اور وہ گٹھا پیچھے چلا گیا اور اس کا گلا گھٹ گیا. چونکہ ساتھ تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, بغض و عداوت میں اکیلے ہی نکل جایا کرتی تھی اور اس طرح دم گھٹ کے اس کا انتقال ہو گیا. تو چونکہ یہ دشمنی رسول میں مشغول رہا کرتی تھی اور اسی بغض و کینہ میں اس کا انتقال ہوا, تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ سیصلا نارن ذات لہب و امرأته, کہ انقریب داخل ہوگا لپٹ مارتی آگ میں یہ ابو لہب اور اس کی بیوی. حمالۃ الحطب, وہ کون بیوی کہ جو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی تھی. فی جی دہا حبل من مسد, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا ایک رسہ ہے, یعنی یہ خبر دی کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ پھنسے گا اور یہ ہلاک ہوگی, یا جب یہ ہو گئی تو پھر یہ نازل ہوئی کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ڈل چکا ہے اور اس طرح یہ ہلاک ہو گئی. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیے کسی کی بھی دشمنی میں مبتلا ہونے سے پہلے انسان کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. اور یہ میں خصوصی طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم سامنے والے کی حیثیت کو بھول جاتے ہیں اور یہ غور و تفکر نہیں کرتے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے. ہم ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمیں بس اپنے جب ذاتی مفادات حاصل ہوتے نہیں ملتے تو ہم کسی کے بھی خلاف عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی گریز نہیں کرتے کہ کسی کی عزت زوال پذیر ہو جائے گی, کسی کو مالی نقصان ہو جائے گا, کوئی اور مطلب یہ کہ شدید ذہنی اور قلبی روحانی اذیت میں مبتلا ہو جائے گا, بس اپنا انتقام پورا کرنا, اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور سیاسی اکھاڑا قائم کرنا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات وہ سامنے والا شخص جس کے بارے میں ہم بدگمانی کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا یا نگاہ حقارت سے دیکھ رہے تھے, وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول اور محبوب ہوتا ہے. اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی اس اپنے محبوب بندے کا دفاع فرماتے ہوئے اسے تو اس شخص کی چالوں سے شیطانیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور خود اس شیطانیت اختیار کرنے والے پر اللہ تعالی عتاب نازل فرماتا ہے. چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زوال عزت کا شکار وہ شخص نہیں ہوتا جو اللہ کا محبوب ہے بلکہ شیطانی کرنے والا ہو جاتا ہے. نعمتوں کی کمی میں وہ مبتلا نہیں ہوتا جس کے خلاف اس نے کارروائی کی بلکہ خود نعمتوں کی کمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طرح ہلاک اور برباد ہوتا ہے. اس لیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اپنا محبوب بنائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص باشرع بھی ہو اور مطلب نمازی ہو، پرہیزگار ہو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی عمل پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ پھر اس پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں، وہ باعمل باشرع بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو شخص ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اپنی موجودہ حالت میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا پسند فرماتا ہے، ہمیں کیا معلوم. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ چلے ایک شخص مقبول نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، اس نے لوح محفوظ پہ سب کے لیے کچھ مخصوص چیزیں لکھ دی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص سے اس کے لیے اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو 10 سال تک عزت ملے گی، یہ باعزت رہے گا، لوگوں کے دلوں میں راج کرے گا مثلا، اور اس کو اگر کوئی کاروباری ہے تو اس کا کاروبار یہ 4 سال تک مثلا ترقی کرتا رہے گا. اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ دشمنی کرنے والا اس شخص کے خلاف عمل کرتے ہوئے چاہتا یہ ہے کہ یہ فوری طور پر زوال عزت اور زوال مال کا شکار ہو جائے. اب اس شخص کے لیے تو فیصلہ تھا کہ 10 سال تک یہ باعزت رہے گا، یہ فیصلہ یہ چاہتا ہے کہ 1 سال میں ذلیل و خوار ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تدابیر اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم کو بدل دے، اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو اور ارادے کو بدل دے. نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ارادہ تو نہیں بدلتا، لیکن یہ شخص جو اللہ کے فیصلے کے خلاف کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عتاب نازل فرما دیتا اور خود برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح جو صاحب مال ہیں، جادو ٹونے کروا رہے ہیں، لاکھ کروائیں جادو ٹونے، لاکھ کچھ بھی کرتے رہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہی فرمایا ہے کہ اس کو اتنے عرصے تک اس کے پاس مال رہے گا اور وہ زوال پذیر نہیں ہوگا، تو کون زوال پذیر کر سکتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر اس شخص کی یہ کوشش اس کے مال کے زوال کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی تبدیلی کے لیے ہو گئی، اور اللہ کا ارادہ تو نہیں بدلتا، لہذا خود یہ ہلاک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو ہماری طرف ہلاکت متوجہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے زوال کی ہم تمنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی بقا کا ہو، تو پھر بھی تباہی ہماری طرف ہی متوجہ ہوگی، تو کیا فائدہ. اور بالفرض اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ یہ اس وقت اس کی عزت کا زوال ہوگا، آپ نے بھی اسی وقت کارروائی کی اور آپ کی کوشش اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے موافق ہو گئی اور وہ زوال عزت کا شکار ہو گیا، ہم تو اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، دیکھا ہم نے اس کو ذلیل کر دیا، ہم نے نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے، زوال پذیر ہو گیا. لیکن چونکہ ہماری کوشش سے ہوا، اب اس کی جتنی دل آزاری ہوگی، جتنا وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگا، سب کا وبال ہمارے اوپر. غرض یہ کہ انتقامی کارروائی، کسی خلاف سیاست کا معاملہ کرنا، کسی کو کے خلاف شیطانیت کا مظاہرہ کرنا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے. جیسے کہ ابو لہب کا ہوا کہ اس کو اصلاح نہ مل سکی، ہدایت نہ مل سکی، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ ایک شخص خراب کام کرے اور موت تک اسے توفیق الہی حاصل نہ ہو کہ وہ توبہ کرے. اور ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے شیطان ہیں، شیطان نما انسان ہے کہ جو مطلب مسلسل ایسی ہی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی کسی کے مال کو زوال پذیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کو عہدے اور منصب انہیں پسند نہیں آتا، کبھی کسی کی شہرت سے جلتے ہیں اور ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں. انہیں سمجھانا بیکار ہے، کتنا مرضی آپ سمجھائیے، وہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مقابلے میں آنے میں جرات مند رہتے ہیں. جیسے کہ ابو لہب رہا، اگرچہ اس پہ اس میں فرق ہے کہ یہ کافر تھا، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن یہ کوشش تقریباً ایک جیسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے بغیر انسان غلط کام اختیار کرتا چلا جائے، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا ہے، برا ہی نکلتا ہے. لہذا ہمیں انتقام، کسی کے خلاف کارروائیاں اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں مشغول رہیں اور توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور اسی طرح انسان کا انتقال ہو جائے. اور اس کی بیوی کا معاملہ دیکھیں کہ مالدار تھی، سب کچھ تھا، نعمتیں تھیں، اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتی اور نبی کی مخالفت کی طرف نہ آتی، لیکن ہلاک ہو گئی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ گٹھا ہی میری موت کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے ہم یہ اکثر سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کسی کے خلاف اگر وہ کارروائی کر رہے ہیں اور آپ اپنے بارے میں غور کرتے ہیں کہ میں نے اپنا دفاع مکمل کر لیا, کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا, کوئی ویک پوائنٹ ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ میں پھنس جاؤں, لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے. ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ تو نہیں گرتا, ہم خود جا کے اس میں گر جاتے ہیں, اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا, لیکن ہو جاتا ہے. تو اس عورت کا معاملہ بھی دیکھیں, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج جو میں گٹھا لے کر جا رہی ہوں اس سے جو میں نے ناپاک ارادے وابستہ کیے ہوئے ہیں ان کی تکمیل کا مجھے موقع نہیں ملے گا. وہ بڑی خوش خوش آ رہی ہوگی, لیکن ایک پتھر پہ بیٹھی اور وہی گٹھا اس کی موت کا سبب بن گیا اور توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گی, کبھی بھی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ نہ کرے اگر ہم مسلمان بھی اسی طرح کی غلط کاموں میں مصروف رہے, کبھی بہنوں کے خلاف, کبھی بھائیوں کے خلاف, رشتہ داروں کے, محلے والوں کے, آفس میں ساتھ کام کرنے والے, فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کے خلاف اس طرح کارروائی کرتے رہے اور اللہ ناراض ہوا اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکی, تو انجام دردناک ہو سکتا ہے. یہاں تک سورہ لہب کا اختتام ہوا. الحمدللہ اب سورۃ الاخلاص ہے, بہت ہی توحید باری تعالیٰ پر بہت ہی بہترین سورہ مبارکہ ہے. چار آیات ہیں, مکی سورتوں میں سے ایک ہے, اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پے در پے کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال کیا کہ وہ بتائیے کیسا ہے, سونے کا بنا ہوا ہے, لوہے کا بنا ہوا ہے, پیتل کا بنا ہوا ہے, اس کا نسب کیا ہے, کس نے اس کو بنایا تھا, وہ کہاں سے آیا ہے, کب تک رہے گا, کیا کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کس طرح کا ہے, اس کی اولاد کتنی ہے, اس کے ماں باپ کون ہیں, وغیرہ وغیرہ. جب یہ کوئسچنز ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کو نازل فرما کر ان کے جوابات دے دیے, اور اس میں یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ تعالی کی ذات پر غور مت کرو, اللہ کی صفات پر غور کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. لہذا ذات کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا, صفات کا تذکرہ کر کے اور ثابت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں, اور صفات سے آپ ذات کا اندازہ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, یعنی وہ بے نیاز مطلب کسی کی پرواہ نہیں کرتا, کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, ولم یولد, اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے یا پیدا ہوا ہے. ولم یکل لہ کفواً احد, اور اس کے نہیں ہے اس کے لیے کفواً احد کوئی ایک کفو. کفو کہتے ہیں ہم پلہ کو, ہم نظیر کو, برابر کو. تو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے, یعنی جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی مذہب والا معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, یہ معبود ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے, نہ اس کو پینے کی حاجت ہے, نہ سوتا ہے, اس کو اونگ تک بھی نہیں آتی, وہ تھکتا نہیں ہے, وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا. اسے کسی نے نہیں بنایا, اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کبھی بیمار نہیں ہوتا, کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا, کبھی اس میں تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا. پوری کائنات میں جیسا چاہے, جب چاہے تصرف کر سکتا ہے. پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں, کوئی چیز بھولتا نہیں ہے, بالکل ظلم نہیں فرماتا, یا ارحم الراحمین ہے. یہ تمام صفات کسی معبود میں دکھا دیجئے کہ جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کر رہا ہو. جو بھی کسی کو اپنا معبود مانتا ہے وہ معبود مخلوق ہی ہوتی ہے, اس کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض اوقات تخلیق کی نسبت مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے ایک بت بنا لیا مثال کے طور پر, تو ہم کہتے ہیں جی انہوں نے بت بنایا, اور وہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, تو اپنے ہی بنے ہوئے خدا کی. اور اگرچہ دیکھا جائے تو فاعل حقیقی تو اللہ تعالی ہے, اللہ تعالی نے ہم کہتے ہیں پوری کائنات کو بنایا, لیکن اس طرح جو غلط چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا مناسب نہیں ہوتا، تو ہم بندوں کی طرف کرتے ہیں کہ جی بندوں نے اس بت کو بنا لیا مثال کے طور پر۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی جس کو معبود سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ چاند ہو، ستارے ہوں، سورج ہو، آگ ہو، حتیٰ کہ بعض جگہ سانپ کو، چوہے کو، بندر کو پوجا جاتا ہے، اس طرح بتوں کو پوجتے ہیں، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابل آنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ لہذا عقل کا تو تقاضا تو یہی ہے کہ جو چیز سب سے یکتا ہو، سب سے منفرد ہو، اسی کا انتخاب کیا جائے۔ جیسے ہم ہیئر اسٹائل میں دیکھ لیں، گفتگو میں دیکھ لیں، لباس کے اندر دیکھ لیں، خاندان میں دیکھ لیں، بیٹے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں، حتیٰ کہ نام رکھنے کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ انفرادیت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے نمایاں رکھنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین چیز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے قدرت و اختیار میں ہو تو پھر ہمیں سب سے درست، صحیح اور سب سے بہترین رب کا انتخاب کرنا چاہیے، اور وہ ایک ہی ہے۔ قل ہو اللہ احدا، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں خرابی اور آپ کو سقم نظر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کامل ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی وحدانیت کے بارے میں فرمایا، قل ہو اللہ احدا، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ایک ہونے پر اگرچہ یہ نص صریح ہے، لیکن عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو پوری کائنات کا نظام جس طرح بغیر نقص کے چل رہا ہے، وہ ثابت کرتا ہے، پہلی دو باتیں ثابت کرتا ہے، ایک یہ کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ایسی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، بغیر وداؤٹ کنٹرول کیسے یہ نظام چل سکتا ہے، آپ بتائیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہمارے کچن میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم نے مشین وغیرہ بھی نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں لگایا ہوا، بس ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح فریج کھلتا ہے، ڈبل روٹی نکلتی ہے، انڈے نکلتے ہیں، ڈبل روٹی سیک کے تیار ہو کے آ جاتی ہے، پھر انڈے خود بخود پھٹتے ہیں، فرائنگ پین آتا ہے، اس میں گھی آ جاتا ہے، انڈا اس میں چلا جاتا ہے، پک کے آ جاتا ہے اور ہمارے سامنے پہنچ جاتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں، آپ نے کوئی ضرور کوئی مشینری لگائی ہوگی، اور سامنے والا کہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہے گا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتفاقی طور پر ایک کچن کا 5 منٹ کا نظام بھی نہیں چل سکتا اتفاقی طور پر، تو اس پوری کائنات کا نظام کیسے اتفاقی طور پہ چل سکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات تو ہے۔ اب وہ ایک ہے، دو ہے، یا پوری ٹیم ورک کر رہی ہے، تو اس پر عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر دو ہوتے تو ضرور اختلاف رائے ہوتا، اور جہاں اختلاف رائے ہوتا وہاں تباہی ضرور ہوتی ہے، وہاں ضرور گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خود قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے جو پورے کائنات پر حکومت فرما رہی ہے، اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ ہمارے اللہ کی ذات ہے۔ مزید اس پہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔